السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المتصف بالجلال والكمال المنزه عن الانداد والاشباه والامثال قيوم لا ينام عزيز لا يرام نحمده سبحانه ان هدانا للاسلام ونشكره على ما حبانا به من الفضل والانعام. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جلال اور کمال سے متصف ہے. وہ ہم سر، ہم شکل اور ہم مثل کی صفات سے پاک ہے. وہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے. وہ سوتا نہیں ہے، وہ غالب ہے، اس کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا. ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. وہ پاک ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں اسلام کے ذریعے فضل اور انعام عطا کیا. حامل قرآن، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، ان سب پر قرآن کا اثر نظر آنا چاہیے. حامل قرآن کو دور سے پہچانا جانا چاہیے، اور ہر موقع پر. نہ صرف یہ کہ صرف کلاس روم کے اندر ایک خاص وضع قطع اور شکل میں، بلکہ اپنے گھر کے اندر، کسی گیدرنگ کے اندر، شادی کے دن، کسی فوتگی کے دن، ہر موقع پر اس شخص کو دوسروں سے مختلف نظر آنا چاہیے. سعد بن ہشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیے کہ ان کی عادات کیسی تھی، اخلاق کیسا تھا. انہوں نے کہا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن ہی تھا، یعنی جو کچھ قرآن میں تھا وہ ان کے عمل میں نظر آتا تھا. یہ مطلب تھا ان کا. حضیر ابن ایاس کہتے ہیں، حامل قرآن ایسا ہے جیسا کہ اسلام کا پرچم اٹھانے والا. اس کو قرآن کی تعظیم کرتے ہوئے کھیلنے والے کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، اور غفلت کرنے والے کے ساتھ غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور لغو یعنی بے فائدہ بیکار کام کرنے والے کے ساتھ لغو کام نہیں کرنے چاہیے.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
پارہ نمبر 17، سورۃ الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. سورت حج کا آغاز ہو رہا ہے اور ذکر قیامت کا ہے، کیونکہ حج دنیا کے مناظر میں سب سے زیادہ روز حشر سے مشابہت رکھتا ہے. اور قیامت کا ذکر کیا تو پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا، صرف اہل مکہ کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، بلکہ تمام لوگوں کو. کیونکہ قیامت کا وقوع کسی خاص مذہب یا گروہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ پوری کائنات کے لیے یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور پھر اتقو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی ہی قیامت کے دن انسان کو بچا سکتا ہے کہ انسان اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ درست کر لے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ پوری زمین کی بنیادیں ہلا ڈالے گا۔ زمین کا جب کوئی چھوٹا سا حصہ بھی زلزلے کا شکار ہوتا ہے تو تباہی مچ جاتی ہے، ہر چیز الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ وہ زلزلہ ہوگا کہ جس سے پوری زمین ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی اور جو کچھ اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو عظیم کہہ دیں، پھر اس کے بڑے ہونے اور اس کی شدت کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں آپ، انسانی عقل سے باہر ہے کہ پھر وہ کیا چیز ہوگی۔ یہ وہ زلزلہ ہوگا جو پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گا اور سمندروں کے اندر ابال لے آئے گا۔ تو اس آیت سے جو سبق سیکھنے کا وہ یہ کہ یہ زندگی ہمیں عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی، بلکہ اس عظیم زلزلے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی ہے۔ قیامت کا یقین جس انسان کے اندر جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی وہ غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ماننا پھر اس کو مشکل نہیں ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس بچے سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو یوں دیکھیں گے کہ وہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ جس دن کے زلزلے کو اللہ نے بڑی چیز کہا، اس دن کی ایک جھلک یہاں دکھائی گئی ہے کہ انسانی رشتوں میں سب سے مضبوط رشتے کی حالت کیا ہوگی۔ یعنی ایک ماں اپنے بچے کو اس دوران بہت محبت دیتی ہے، اس کی بہت کیئر کرتی ہے، ہر وقت اس کی نگہبانی کرتی ہے جب وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے۔ ماں خود تکلیف اٹھا لیتی ہے لیکن بچے پہ آنچ نہیں آنے دیتی، لیکن قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ ماں دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی خوف کے مارے، اور اس دن پھر باقی رشتوں کا تو حال ہی کیا ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جب انسان پہ شدید خوف اور صدمہ ہوتا ہے نا، تو اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زلزلے کی ہولناکی کی لہر اتنی شدید ہوگی کہ حاملہ عورتوں، پریگننٹ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، یعنی عورتیں حمل کے ساتھ کھاتی پیتی چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہی اتر رہی ہیں، اور 9 مہینے تک وہ بچہ محفوظ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، لیکن اس دن تو صرف اس کی ہولناکی دیکھ کر مائیں اپنے حمل بھی گرا دیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کس طرح درہم برہم ہو جائے گی۔ قیامت کی دہشت عقل کو بھی مفلوج کر دے گی۔ وہ ترناسا سکارا، لوگ ایسے لگیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوں، مدہوش ہوں، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہوگی، بدحواس ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، لیکن انہوں نے وما ہوں بھی سکارا، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہی شدید ہوگا جس کا سامنا کرنا کسی انسان کے بس میں نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، وہ دنیا جس کے لیے ہم اپنے پیارے رشتوں کو قربان کر دیتے ہیں، قیامت کے دن رشتے ہی بوجھ بن جائیں گے، اور اصل فکر اپنی ذات کی ہوگی۔ لہذا وہ فکر جو کل ہوگی ہمیں اپنے آپ کی، وہ آج ہونی چاہیے۔ اور آج کس طرح؟ کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، عمل صالح کی فکر کریں، اور اس دن کی تیاری میں لگ جائیں۔ دنیا کی ساری رونقیں، یہ ساری شاپنگ اور نت نئی چیزیں خریدنا اور دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی خوبصورتیوں میں کھو جانا، یہ سب انسان کے لیے ایک صدمہ بن جائیں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اور قیامت کے اس لرزہ خیز نقشے کے بعد اب کلام ان لوگوں کی طرف مڑتا ہے جو ان واضح نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے بھٹکا دے گا، اور اس کو دوزخ کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ یہاں فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنے والے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی ذات یا قیامت کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے نہ کوئی آسمانی کتاب کا علم ہوتا ہے، یہ لوگ محض اپنی انا، ہٹ دھرمی یا سنی سنائی باتوں کی بنا پر حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص علم سے دور ہوتا ہے وہ شیطان کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ کی معرفت نہیں، قیامت کے بارے میں علم نہیں، وہ پھر شیطان کا دوست بن جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے، جو اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ پھر اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور جو شخص شیطان کے پیچھے لگ جائے وہ اس کو کہاں لے جائے گا؟ اپنے ہی ساتھ۔ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ سبق اس میں یہ ہے کہ بغیر علم کے دین کے معاملات میں گفتگو کرنا گمراہی کی علامت ہے۔ اور دوسری بات سیکھنے کی یہ ہے کہ انسان جس کی پیروی کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ شیطان کبھی یہ کہہ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا کہ میں تمہیں جہنم میں لے جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ، بلکہ وہ اسے آزادی کا نام دے کے یا جدید خیالات کا نام دے کر بری چیزوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا وترى الارض حامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اے لوگو، دوبارہ تمام انسانیت کو خطاب ہے، اگر تم دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر شکل والی اور بے شکل گوشت کی بوٹی سے، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک رحم مادر میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور کوئی تم میں سے جلد فوت کر لیا جاتا ہے، اور کوئی تم میں سے ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر قسم کی بارونق نباتات اگاتی ہے۔ قیامت کے منکرین کا ایک بڑا دلچسپ موضوع یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا کیسے ممکن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل اور زمین کی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کو دوبارہ جی اٹھنے پر یقین آ جائے۔ یعنی انسان کو اگر یہ بات سمجھنی ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے تو اسے اپنی پیدائش کے مراحل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پیدا کیسے ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بایولوجی اور جیولوجی کی مثالوں سے دوبارہ جی اٹھنے کے عقلی شبہات کو دور کر دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سات مراحل کا ذکر کیا ہے۔ تراب کا ذکر کیا کہ انسان کے اندر جو مادے پائے جاتے ہیں ان کی اصل مٹی ہے۔ پھر نطفہ حقیر قطرہ ہے، علقہ کا جونک کی طرح لٹکا ہوا خون کا لوتھڑا ہے۔ مضغہ مخلقہ اور غیر مخلقہ، گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جس میں اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اسقاط کی شکل میں ادھورا ہی رہ جاتا ہے، اور کبھی پورا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اعضاء پورے نہیں بنتے۔ پھر یہ کہ جب باہر آ جاتا ہے تو ایک طفل ہوتا ہے، کمزور بچہ، اور پھر وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے، اشد کو، اور پھر دوبارہ ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے جہاں وہ اپنی عقل اور یاداشت کھو کر دوبارہ بچے کی طرح بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ آج کی ایمبریولوجی نے یہ ساری سٹیجز اسی طرح بتائی ہیں جس طرح یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سائنس نہیں پڑھی ہوئی تھی، یہ وحی کے ذریعے آپ کو ساری باتیں بتائی گئی تھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حرف بحرف یہ ساری چیزیں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سچ ثابت ہوئیں، اور جن لوگوں نے اس پہ تحقیق کی انہوں سے بعض مسلمان بھی ہو گئے۔ تخلیق کے مراحل پہ غور کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے کہ میرا آغاز کیا تھا اور انجام کیا ہوگا۔ مٹی سے آغاز ہوا مٹی ہی جا کر دوبارہ بن جائے گا. اور پھر حقیر قطرے سے آغاز ہوا کہ جس میں انسان کے اندر کوئی عقل سمجھ بوجھ نہ تھی, اور پھر بڑھاپے میں بھی انسان اسی طرح بے بس ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جتنا علم آج ہمارے پاس ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے, جب چاہے واپس لے لے. ایک سر کو چوٹ لگے اور انسان سب کچھ بھول جائے, بڑھاپا بذات خود اس چیز کا گواہ ہے. اور پھر دوسری دوبارہ اٹھنے کی دلیل کیا دی گئی, وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, بنجر زمین, مردہ پڑی زمین جس میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے, لیکن جو ہی بارش ہوتی ہے اہتزت, اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے, وربت, اور مٹی پھول جاتی ہے. پھر اس کے اندر بیج ڈالے جاتے ہیں یا ونڈ پولینیشن وغیرہ کے ذریعے جو بیج آ کے گرتے ہیں وہاں سے نباتات خود بخود اگاتے ہیں, اور لہلہاتی فصلیں ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہیں بعض اوقات. تو جو رب مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ قبروں میں پڑی ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کیوں نہیں دے سکتا؟ تو انسان کس بنیاد پر دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر سکتا ہے جبکہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى وانه علی کل شیء قدیر وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا, اور یہ کہ وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے, اور یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ کہ اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. یہ پانچ سچائیاں ایسی ہیں جن کا انکار ممکن نہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ کائنات کا سارا نظام چلانے والی ذات ہی حق ہے, باقی سب فانی اور عارضی ہیں, مخلوق ہیں. دوسرا یہ کہ زندگی دینا صرف اسی کے اختیار میں ہے جس نے پیدا کیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, کسی سبب کا محتاج نہیں. چوتھی بات یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں, کوئی خیالی کہانی نہیں, اٹل حقیقت ہے. پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھانے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ مٹی میں مل جانے والے ذرات کو بھی پہچانتا ہے, اور وہ دوبارہ انہیں جوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں مشاہدے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ مشاہدہ ہم باہر نکل کے بھی کر سکتے ہیں, اور یہ مشاہدہ ہم اب مختلف جو سورسز ہیں اور علم کے, چاہے وہ ڈیجیٹل سورسز ہیں یا پھر کتابیں ہیں, ان کے ذریعے بھی ان چیزوں کو پڑھ کے ویریفائی کر سکتے ہیں, ڈیٹیل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اگر بامقصد طریقے سے یہ علم حاصل کیا جائے تو اس سے انسان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ بات کیوں ماننا ضروری ہے کہ دوبارہ اٹھنا برحق ہے؟ تاکہ ہمارا آج کا عمل درست ہو جائے. اور پھر اگر اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر ہر معاملے میں اسی پر ہم بھروسہ کریں. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم, بغیر ہدایت اور بغیر روشنی دینے والی کتاب کے, جو گھمنڈ میں اپنا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے. یہ اس وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور یہ اس لیے کہ اللہ بندوں پر کچھ ظلم کرنے والا نہیں. یہاں سچائی کو اپنی انا کی وجہ سے رد کرنے والوں کی حقیقت بتائی گئی ہے. حق کا انکار کرنے والوں کے پاس ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوتی. علم نہیں ہوتا بغیر علم, کوئی عقلی, سائنسی, نقلی, یعنی جو وحی کے ذریعے آیا ہو. ولا ہدن, نہ کہیں کسی نے گائیڈ کیا ہوتا ہے. ہدایت کی کئی قسمیں نا, ایک تو اللہ کی ہدایت ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہدایت بیانی ہوتی ہے مختلف ذریعوں سے انسان ہدایت حاصل کرتا, وہ بھی کوئی نہیں ہوتی. ولا کتاب منیر, اور نہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی آسمانی روشن کتاب ہوتی ہے. یعنی ان کی بحث محض ہٹ دھرمی اور خواہش نفس پر مشتمل ہوتی ہے یا مبنی ہوتی ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا ثانی اطفی, ہی ایک محاورہ ہے جو اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انتہائی تکبر اور غرور میں اپنی گردن اکڑا کر دوسروں کی بات کو حقارت سے مسترد کر دیتا ہے. اس کا مقصد صرف خود انکار کرنا نہیں ہوتا, بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کے رستے سے بھٹکانا ہوتا ہے. اسی لیے ایسے شخص کی سزا دوہری ہے, دنیا میں خزیون جیسے ابو جہل اور فرعون کے ساتھ ہوا, اور آخرت میں عذاب الحریق, اور لیسا بظلام للعبید اللہ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتا۔ تو حق کی تلاش میں عاجزی پہلی شرط ہے۔ جو شخص حق سے دور بھاگتا ہے، ہدایت سے دور بھاگتا ہے، اس کے اندر تکبر کی کوئی نہ کوئی خوب پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے پاس جو پہلا علم ہوتا ہے، جو بھی اس نے دنیا میں سیکھا ہوتا ہے، وہ اس پہ راضی ہوتا ہے، میں اتنا کچھ پڑھ گیا ہوں اور یہ دین یہ تو بس مولویوں کی چیز ہے، انہیں کس بات کی خبر، اور انہیں تو سائنس کا بھی کچھ علم نہیں، اور انہیں تو دنیا کے حالات کا بھی علم نہیں، اور یہ بس ہر وقت ڈرانے والی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن مولویوں نے نہیں لکھا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر سبق اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی گفتگو کریں، کسی بھی ٹاپک پہ، چاہے سیاست پہ، معیشت پہ، ریلیجن پہ، نفسیات پہ، کسی بھی چیز پہ بات کریں، علم کے ساتھ کریں، ورنہ آپ لوگوں کو بھٹکائیں گے۔ اور اس بات کی ہمیشہ فکر کریں کہ ہماری وجہ سے، ہماری غلط بیانی کی وجہ سے کوئی بھٹک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی ہماری وجہ سے گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اس پر پڑنے کے ساتھ ساتھ گمراہ کرنے والے پہ بھی پڑے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو وہ منہ موڑ جاتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے. متکبرین کے بعد یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا ایمان صرف مفاد کے گرد گھومتا ہے، مفاد پرستی والا ایمان، اور یہ انسانی نفسیات کا ایک خطرناک پہلو ہے. ان لوگوں کی بات ہے جن کا دین کے ساتھ تعلق قلبی یقین کی بجائے صرف دنیاوی نفع نقصان پہ مبنی ہوتا ہے. اور یہ علی حرف، حرف کہتے کنارے کو، ایج، یہ وہ شخص ہے جو دین میں پورا داخل نہیں ہوتا، کنارے پہ ہی رہتا ہے، اگر دین کی طرف خطرہ دیکھے تو کود کے دوسری طرف چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے. وہ اسلام میں آنے سے پہلے صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے مال و دولت، اولاد یا عزت ملے گی کہ نہیں، اگر ملے گی تو وہ اندر آ جاتا ہے، نہیں تو باہر نکل جاتا ہے. ڈاواں ڈول ایمان والا شخص، یا آپ یوں کہیں کہ کنڈیشنل فیتھ والا شخص، جو سوچے کہ اگر اللہ نے مجھے نوکری دے دی نا، یا میرا یہ کام بن گیا تو میں پکا نمازی بن جاؤں گا، اور اگر اس کا مقصد مطلب پورا نہ ہوا تو فوراً شکوا کرے گا، کیا فائدہ نماز پڑھنے کا، نماز پڑھ کے کیا ملا. یعنی کنوینئنس بیسڈ ریلیجن یا دین، ایسا شخص دین کے صرف ان حصوں پہ عمل کرتا ہے جو اس کے مطلب کے ہوتے ہیں، جہاں سے اسے کوئی مفاد ہوتا ہے، کوئی فائدہ ملے، یعنی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے، جہاں اسے کوئی واہ واہ ملتی ہے. لیکن جہاں وراثت میں بہن کا حق دینا ہو، یا کاروبار میں سچ بولنا ہو جس سے مالی نقصان کا اندیشہ ہو، وہاں وہ دین کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، وہاں وہ دین بھول جاتا ہے، بس اچھے موسم کے حالات سازگار ہونے کا انتظار کرتے ہیں. اگر حالات سازگار ہو تو وہ بہت اچھی طرح سارے کام کرے گا، نظر آئے گا بڑا دیندار ہو گیا ہے. جو ہی کوئی مشکل آئی، اللہ سے بدگمان، کسی پیارے کا انتقال ہو جائے، کوئی مالی بحران آ جائے، تو نمازیں چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے، میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے یہ. انقلب علی وجہی، یعنی واپس پلٹ جاتا ہے، اعتراض شروع کر دیتا ہے. جب اس کی عزت یا جان کو خطرہ نہ ہو تو پھر وہ کہتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں، میں بھی دیندار ہوں. حقیقی بندہ کون ہوتا ہے اللہ کا؟ حقیقی عبادت کیا ہوتی ہے؟ حقیقی بندگی کیا ہوتی ہے؟ کس شخص کی ہوتی ہے جو ہر حال میں، خوشی ہو یا غمی ہو، تنگی ہو یا آسانی ہو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرا دشمن نہیں، وہ مشکل میں ڈال کے میری تربیت کر رہا ہے، یہ آزمائش میری تربیت کے لیے آئی ہے. ایسا شخص جس کا یہ طرز زندگی ہو کہ وہ صرف فائدوں کی خاطر دین میں آئے، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام رہتا ہے. دنیا میں بھی اس پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس کا یہ دو رنگی دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر، اس کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تو اس کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں. بندگی کا، عبادت کا، دین میں آنے کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. اور حقیقی ایمان تو اس شخص کا ہوتا ہے جو تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے. زندگی ہے ہی آزمائشوں کا نام. سچا مومن جانتا ہے کہ دکھ سکھ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور دونوں میں ہی اس کے لیے خیر ہوتی ہے. ایسا شخص دین میں ان اینڈ آؤٹ کا کھیل نہیں کھیلتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو، مستقل چاہے حالات کیسے کیوں نہ ہوں. ایسے لوگ جب اللہ سے پھر جاتے ہیں تو پھر وہ ایسی چیزوں کو پکارنے لگتے ہیں جو انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، نہ ہی نقصان، اور وہ پھر سراسر گمراہی میں ڈوب جاتے ہیں. انہی کے بارے میں اگلی آیت میں فرمایا، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کے سوا اس چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نفع، یہی دور کی گمراہی ہے، وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان یقیناً اس کے نفع سے قریب تر ہے، یقیناً وہ بہت برا دوست اور بہت برا ساتھی ہے۔ اب کنارے پر عبادت کرنے والے کا اگلا قدم، نیکسٹ لیول کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ایسے شخص کا تعلق اللہ سے صرف دنیاوی مفاد کے لیے ہو اور وہ ٹوٹ جائے تو وہ بھٹک کر ایسے سہاروں کی تلاش میں نکل جاتا ہے جو اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے، یعنی پھر وہ شرک پہ جا مبتلا ہوتا ہے، وہ قبروں پہ جا کے مرادیں مانگنے لگتا ہے اور مزاروں کے چکر لگانے لگتا ہے، مالا یضرہ و مالا ینفعہ، اور کبھی وہ ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتا ہے یا فانی انسانوں کو اپنا حاجت روا بنا لیتا ہے، اور وہ کبھی جادو اور ٹونے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، وہم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ جن کے پاس نفع نقصان کی کوئی صلاحیت ہی نہیں۔ ایسے طریقے اختیار کرنے والے الضلال البعید کا شکار ہوتے ہیں۔ اور پھر ضرہ اقرب من نفعہ، یہاں ایک گہری نفسیاتی اور ایمانی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، یعنی ان جھوٹے معبودوں یا دنیاوی سہاروں سے نفع کی امید تو ایک وہم ہے، خیال ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہونے والا نقصان بہت قریب ہوتا ہے، یعنی یقینی سمجھے ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مصیبت کے وقت خود اپنی حفاظت بھی نہ کر سکنے والا بڑا برا ساتھی ہوتا ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، اللہ کی بندگی انسان کو ہر حال میں سکون دیتی ہے جبکہ باطل سہارے انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں اور بے چین کر دیتے ہیں، لہذا اللہ کے سوا کسی اور سے ایسی امید نہیں لگانی چاہیے جو خود بھی محتاج ہو، اور انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے، کیا اس کا رہنما، اس کا گائیڈ، اس کا لیڈر اس کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے، آگے لے جا رہا ہے یا پیچھے جھونک رہا ہے۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بے شک اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ جنت پانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو ریپیٹڈلی ہر سپارے میں بیان ہو رہی ہیں، آمنو وعمل الصالحات، نیک عمل ضروری ہیں، صرف خالی ایمان کا دعویٰ کافی نہیں۔ اور پھر ایسے لوگ اطاعت کے راستے میں عارضی مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، لہذا ان کو اللہ تعالیٰ جنات کی شکل میں اجر عطا کرتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ مومنوں کو جس چیز سے چاہے نواز سکتا ہے، یعنی کوئی طاقت اللہ کو اپنے مومن بندوں کو نوازنے سے روک نہیں سکتی۔ اور پھر یہ نا ان اللہ یفعل ما یرید، یہ اتنا سٹرانگ جملہ ہے نا، صرف اتنا سارا اگر آپ غور کریں، ان اللہ یفعل ما یرید، لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پچھلی آیت میں تھا نا لبئس المولا ولبئس العشیر، غیر اللہ بئس المولا ہے، یہاں اللہ کی دوستی کا انعام بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الى السماء، جو کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز کوئی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک ایک لمبی رسی تان لے، پھر چاہیے کہ وہ اپنے گلے کو اس سے کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی یہ تدبیر اس چیز کو لے جاتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے، اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ انعام و اکرام کے تذکرے کے بعد کلام ان لوگوں کی طرح مڑتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کی نصرت اور مدد آپ تک نہ پہنچے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک انتہائی سخت انداز میں ایک بات ان سے کی کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا اسے چاہیے کہ اپنے غصے سے مر جائے اور خودکشی کر لے، اور وہ خودکشی بھی کر لے نا، یعنی غصے کی انتہائی شکل کیا ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ جب انسان غصہ کرتا ہے نا تو جو چیز سامنے آتی ہے اسے توڑ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، کوئی ہاتھ چٹ جائے تو اس کو مارتا ہے خوب، تو یہ کم شکلیں ہیں غصے کی، سب سے بڑی شکل یہ اپنے آپ کو ختم کر۔ اچھا اپنے آپ کو ختم کر لو، پھر دیکھو کہ کیا اللہ تمہاری اس حسد جلن کی وجہ سے اپنے نبی کی مدد چھوڑ دے گا کہ ہائے یہ بےچارا مرنے لگا ہے تو میں نبی کی مدد نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی تم چاہے غصے سے مر ہی کیوں نہ جاؤ، اللہ اپنے نبی کی مدد جاری رکھے گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن بالکل واضح ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی پاتا ہے جس کے اندر ہدایت پانے کی سچائی کی تڑپ ہو. آیات بینات ہیں، لیکن پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے، کسی کی مدد کا فیصلہ کر لے، تو پوری دنیا بھی مل کر اسے نہیں روک سکتی. تو مومن کو دشمن کی سازشوں سے زیادہ اللہ کی مدد پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور حاسد کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جل جل کے اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے، تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. جس کو اللہ نے جو نعمت دینی ہے نا، وہ دیے چلے جائے گا، پھر تم کیا کر لوگے؟ ناراض ہو کے اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لوگے. اور ہلاک ہو بھی گئے نا تم، تب بھی نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ جس کی مدد اللہ کر رہا ہے اس کا کوئی نقصان ہوگا. ہمیں دیکھو گا نا کہ بعض لوگ حسد میں آ کے، مثال کے طور پہ جو کامن طریقے ہمارے معاشرے کے اندر، ساس بہو کی لڑائی کے، یا اگر کوئی مرد دو شادیاں کر لے تو پھر وہ سوکنوں میں جو آپس کی رکاوٹ چل پڑتی ہے، اس میں وہ جو حسد کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس حسد میں آ کے اس آگ میں جل جل کے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں تو خودکشی کر لیتی ہیں، بعض عورتیں گھر چھوڑ جاتی ہیں. یعنی ایکسٹریم رویے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ نے انسانوں کے اندر دیکھے ہوں گے. یا کوئی شخص کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کی نہیں ہوئی، تو اس نے کیا کہا کہ چلو پھر ہم دونوں مل کے اپنے آپ کو مار ڈالتے، یا کوئی بھی طریقہ، یعنی کہ کسی اور کو وہ لڑکی مل گئی. تو کیا ان ساری حرکتوں سے جس پر اللہ نے کوئی انعام کرنا ہوتا ہے، جس کو کچھ دینا تو وہ رک جاتا؟ وہ نہیں رکتا. لہذا جلنے والے کا تو جلنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ شاید کو بندہ سمجھ جائے نا، ہر قسم کا حسد ختم ہو جائے کہ میرے جلنے سے، میرے کڑنے سے کسی کی نعمت میں کمی کوئی نہیں ہونے والی. جو اللہ نے کسی کو دینا ہے وہ دیتا رہے گا. تم اپنا ہی ستیاناس کر رہے ہو، اپنی فکر کرو. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور وہ جنہوں نے شرک کیا، یقیناً اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. بنی نوع انسان میں جو بڑے بڑے مذہبی طبقات گزرے ہیں، ان کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اور بحث مباحثوں کا سلسلہ ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. ان اللہ یفصل بینہم، اور اللہ کو فیصلے کے لیے کسی ثبوت یا گواہ کی بھی ضرورت نہیں. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ کا اپنا علم ہی کافی ہے. تو بات یہ کہ جب فیصلہ اللہ نے کرنا ہے نا، تو انسان کو چاہیے کہ تعصب چھوڑ دے اور اس رستے کی تلاش کرے جو حقیقت میں اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. یہ نہ دیکھے میرے ماں باپ کیا کہتے ہیں، میرے وہ رشتے دار، وہ محلے والے، اور وہ گلی کی نکڑ پہ مسجد والے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، تو سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے ہیں، تم کس رستے پہ چل پڑی ہو، یہ تمہیں وہابی بنا دیں گے، فلاں ایسا کر دے گا. ان ساری باتوں کے بیچ میں انسان کو اللہ سے سچے دل سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ، مجھے بس وہ رستہ دکھا جو تجھے پسند ہے، مجھے کسی کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، کون کیا کہتا ہے، مجھے سچ چاہیے. کیونکہ فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ میں صحیح کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی. تو اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت نہیں، اور لوگوں کے من پسند طریقوں پہ چلنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کے بعد آپ کا آخری انجام ہمیشہ کے لیے سامنے آ جائے گا. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. یہ کون ہوں گے؟ جو سجدہ نہیں کرتے، اور جسے اللہ رسوا کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ، پوری کائنات اور سجدہ کرنے والے نمازی ایک طرف جا رہے ہیں، اور جو سجدہ نہیں کرتے وہ تنہا دوسری طرف جا رہے ہیں، شیطان کے راستے پر. سجدہ کرنے والے لوگ پوری کائنات کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے سمیت اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے قوانین کے آگے بھی جھکے ہوئے ہیں، اور وہ زمین پر سر رکھ کر انسانوں کی طرح اور جنوں کی طرح سجدہ بھی کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے خوشی سے جھکتے ہیں. اور بہت سے لوگوں میں عزت تلاش کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں. عزت اس کے لیے جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس کے لیے نہیں جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے. جو شخص رب کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ اسے مخلوق کے سامنے جھکا کے ذلیل کرتا ہے. اور جسے اللہ عزت دے، ایمان کی دولت دے، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، سارے لوگ انکار کر بھی دیں تو کروڑوں ستارے، کہکشائیں، فرشتے سب اسے سجدہ کر رہے ہیں. نقصان انہی کا ہے جو نہیں کرتے. جب سورج جیسا اتنا بڑا ستارہ اور پہاڑوں جیسی مضبوط مخلوق اللہ کے آگے سرنگو ہے، تو مٹی سے بنے ہوئے انسان کو تکبر کیسے زیب دے سکتا ہے؟ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، اس کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جو منکرین حق ہیں ان کا خوفناک انجام بتایا جا رہا ہے. آگ کے کپڑے اور اوپر سے مار اور کھولتا پانی، جو صرف سر کو ہی نہیں ختم کرے گا بلکہ پیٹ تک کے اندر سے آنتے پگھلا کے باہر نکال دے گا. جیسے موم پگھلتی ہے نا، ایسے جسم پگھل کے باہر نکل آئیں گے. اور جو بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے مقام یومن حدید ہوں گے. اللہ کا انکار کرنا یا حق کا انکار کرنا یا اللہ کے بارے میں جھگڑنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اس بغاوت کا انجام بڑا خطرناک ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے انسان بات کرے. جو لوگ بھی اور آج کے بچے چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں، یہ بڑے خطرناک جملے ہیں جو انتہائی دہشتناک انجام کی طرف لے جا رہے ہیں. تو ہوش میں آئے والدین بھی اور ہوش میں آئے استاد بھی، اور اپنی نسلوں کی اصلاح کریں. کیونکہ ایمان نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا، ساری نیکیاں اور ساری چیریٹیز اور سارے اچھے اچھے کام سب بیکار، ایمان کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں. مثلاً اگر کوئی شخص کسی ایگزام کے لیے رجسٹر نہیں کرتا کسی ایگزام لینے والی اتھارٹی کے ساتھ، اور بیٹھ کے گھر میں سارا پرچہ حل کر دیتا ہے 100% درست، تو اس کے لیے تو بیکار ہے، وہ اسے تو پاس نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے تو اسے اپنی رجسٹریشن کرانی چاہیے تھی. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہترین لباس پہن کر، ٹھنڈے مشروبات پی کر، آرام سے بیٹھ کر اپنے ڈرائنگ رومز میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا آگے کیا انجام ہونے والا ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب کبھی غم کی وجہ سے وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں پلٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا چکھو جلتی آگ کا عذاب. جہنم میں مجرموں کی مایوسی اور بے بسی کا ذکر ہے کہ فرار کی ہر کوشش ان کی بیکار ہو جائے گی، اور جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی کرب بھی ہوگا. ذہنی کرب بھی، شدید گھٹن من غم، دم گھٹنے والی کیفیت، لیکن وہاں سے وہ نکل نہیں سکیں گے. دنیا میں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی بڑی گیدرنگ میں گھٹے ہوئے ماحول میں گھٹن میں بیٹھ نہیں سکتے، ان کا دل باہر آنے لگتا ہے. تو یہ دنیا کے گرمیاں اور دنیا کی حبس تو کچھ بھی نہیں، اصل غم تو وہاں ہوگا جہاں سے باہر نہ نکل سکیں گے. اور یہ مایوسی کی انتہا ہوگی کہ باہر نکلنے کی ہر کوشش بیکار ہو گئی، اور بڑے بڑے گرز مار کر، لوہے کے ہتھوڑے مار کر دوبارہ انتہائی گہرائی میں پھینک دیے جائیں گے جہاں سے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا. اور یہ سب دین کا مذاق اڑانے والوں کی سزائیں ہیں. آج وقت ہے کہ توبہ کر لیں، گناہوں سے نکل آئیں، لیکن کل وقت ہاتھ سے نکل جائے گا.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق